تيس رجب المرجب الشريف 1431 هجري مطابق 20 أكتوبر 2000 عيسوي سورة بني إسرائيل آية نمبر 71-15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم من أوتيه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترجع إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا آياتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أدخلني دخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وجاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فربكم أعلم بمن هو أعدى سبيلا. صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا. پہلے والے رکوع میں جو باتیں بتائی گئی تھی اس میں دو تین باتیں خاص طور سے بتائی گئی تھی. ایک یہ کہ حضرت سجدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش پر شیطان کا پیدائش پر سجدے کا حکم دیے جانے شیطان کا اکرنا اور انکار کرنا. مقصود تھا انسان کی عظمتوں پر چلنا، انسان پر عاجزی. پھر اس کے بعد جو شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں گستاخانہ لب و لہجے سے بات چیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میرے جو نیکوکار بندے ہیں ان پر تیرا کبھی داؤں نہیں چل سکے گا. اور پھر اس کے ذمن میں کچھ باتیں اور بتائی گئیں کہ انسان جب مایوسیوں میں ہوتا ہے، اور مثال دے کر قرآن نے بتایا تھا کہ تم جب سمندر میں سفر کرتے ہو اور کبھی اگر طوفانی ہوا اٹھتی تو اس وقت تم کیا سوچتے ہو، اور کیا کہتی ہے تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہو. جب تمہاری کشتی کنارے پہنچ جاتی ہے تو پھر انکار کر دیتے ہو. تو یہ تم سمجھتے ہو کہ شاید کنارے پہنچنے کے بعد اب اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے، وہ چاہے کنارے پر تم کو نسا دے، وہ چاہے خشکی پر طوفان بھیج کر کے تم کو تباہ کر دے. اللہ کی شناخت اور اس کی پہچان کی یہ سارے ذرائع قرآن پاک میں پہلے بار کو بیان کیے تھے. آج اس رکوع میں جو سب سے پہلی آیت ہے اس کا مفہوم ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یوم نظر کل الناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، رہنما، لیڈر، قائد، تو جو اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا یہ لوگ اپنا نامہ پڑھیں گے، اور دھاگے بھر ان کا حق نہ دبایا جائے گا. یہ مفہوم درست قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے. یہ جس کا نام اعمال ظاہر ہاتھ میں دیا گیا وہ جیسے سورہ حاقہ شریف کے اندر ہے کہ جب اس کو نام اعمال دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ حُقُوقُهَا دَانِيَةٍ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. تو یہ آپ کا بیان فرمایا گیا کہ جب اس کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا اور یہ دیکھے گا کہ میرا نام اعمال میرے داہنی طرف سے لایا جا رہا ہے، وہ نیلوگار بندہ کہے گا ہاں امک رہو لاؤ میں ہاں ام ہاں نہ جلدی لاؤ جلدی لاؤ لاؤ اپنا نام اعمال پڑھ کے سنا دو. انی زان تو انی ملاقات کے حساب ہی ہے، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب ہوگا. تو اس کا حال کیا ہوگا؟ فہوا کی عیشت راضیۃ، وہ بڑی ہی خوشی زندگی گزارے گی. فی جنت عالیہ، بلند والی جنت میں رہے گا. حقوقہا دانیہ، اللہ کی نعمتیں چنے گا. اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ آپ نے کریم اس سے فرمایا قلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دنیاوی زندگی میں تم جو کچھ چھوڑ کے آئے ہو اس کے بدلے آواز کے ہاں آرام و اطمینان بے سے بے روک ٹوک کھاؤ پیو. تو داہنی ہاتھ میں نام اعمال دیا جانا یہ دراصل اس کی عظمت، نیکاری، صلاح، تقوی، پرہیزگاری، اچھا انسان ہونے کی دلیل. اس آیت کریمہ سے ایک بات سب سے خوبی کی پتہ چلی وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اس لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا جس کی لیڈنگ میں وہ رہا ہے. امام کہا گیا ہے یہاں پہ، جس کی اتباع میں وہ رہا ہے. اب کیا اس بات ہے، امام کا امام مفہوم یہاں پہ خاص نہیں ہے، عام ہے. امام جو بولا جاتا ہے فقط دو تین معنی میں بولا جاتا ہے. اصطلاح شرع میں جو امام بولا جاتا ہے وہ ہے کہ جس کی تقلید کی جائے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اچار اسلام. اس طرح سے فقہا میں بولا جاتا ہے
کہ جس کے بیچ نماز پڑھی جائے.
یہاں پہ یہ دونوں امام مراد نہیں ہے. کیا عام کامن میننگ بھی امام یہ لفظ آیا ہوا ہے. دو سات سے آدمی اگر کسی کی قیادت میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا امام ہے وہ. اب وہ امام اگر اچھا ہے
حسب اللہ,
اور اگر امام کہیں برا ہے, اس کی قیادت میں لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے, تو پھر اس کا کیا حال ہوگا وہ جانے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اچھوں کی سنگت ہمیشہ تلاش کرنی چاہیے. حدیث پاک کے سلسلے میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو انہوں نے فرمایا تمہیں تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کا کچھ نہیں تیاری کیا کر رکھی ہے, حضور سے محبت کرتے ہیں اور کیا تیاری والی. تو انہوں نے فرمایا تو پھر تم اسلام کا کچھ البراؤ معمل احب, ہر آدمی کا حساب و کتاب قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو پتا چل گیا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کی امامت میں حشر کے دن اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا کی امامت میں رکھے, اچھے لوگوں کی امامت میں رکھے, اور جو لوگ برے لوگوں کی امامت میں رہتے ہیں اب ان کے لیے تو بہرحال بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کوئی چیز کو ثابت کر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے. سورج کی طرح یہ مسئلہ بات باز ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جیسا کہ حدیث پاک میں کہ اتال و الخیر کفائے نہیں یا اتال و شر کفائے نہیں, بھلائی کا راستہ دکھانے والے کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے, اور برائی کا راستہ دکھانے والے کو برائی کرنے والے کے برابر عذاب دیا جاتا ہے. اب امام جو ہے جس کی قیادت میں وہ کام کر رہا ہے وہ اچھا راستہ دکھا رہا ہے کہ برا راستہ دکھا رہا ہے؟ اگر اچھا راستہ دکھا رہا ہے تو بات بنی ہوئی, اور اگر برا راستہ دکھا رہا ہے تو یہ اپنا سوچے جہنم کے گڑھے میں ہوگا. تو جس کا یعنی اس مسئلے میں ذرا سوچیں, اپنے حاضر کا انوائرمنٹ ذرا سوچ لیں, جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کا انوائرمنٹ ذرا سوچ لیں. آدمی برائیوں کی طرف 80% جھکا ہوا ہے اور اچھائیوں کی طرف 20% جھکا ہوا ہے. پہلے آدمی اچھائیوں کی طرف 80% جھکا ہوتا تھا, 20% برائیوں کی طرف ہوتا تھا. اسے پلٹ گیا زمانہ, حرام لٹ گئے. وہ سوچے ذرا سا کہ ہر نیک اور صالح کام کرنے والے کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ لگ جاتے ہیں, اور سوچتے ہیں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دو, اس کا نام و نشان تو قائم کر دو. کیا ہے کسی شہر میں لے لیجیے, کتنی بار ہمیں حساب نکلوتا ہے. یہی ایک مذہبی کوئی جلسہ کیجیے, کوئی گیدرنگ کیجیے, بہت گنے چنے آدمی آئیں گے, گنے چنے. لیکن یہی اگر کوئی ناچ جانے کا کی گیدرنگ کیجیے اور اس پر آپ ٹکٹ لگائیں تو صاحب یہ ٹکٹ بھی صاحب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہ کون سا ہے, یہ آرڈنری کلاس ہے, تو اس کے بعد یہ سپر کلاس ہے, پھر یہ وی آئی پی ہے, پھر یہ وی وی آئی پی ہے, بڑے کلاسز ہوتے ہیں, سب ٹکٹ بھی جاتے ہیں اور خاص جگہ نہیں مل پاتی. مسجد پہ چندہ لینے کے لیے پہنچ گئے تو 5 ڈالر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اگر برائیوں کے لیے آپ جائیے تو صاحب 500 کا ٹکٹ چیک بنا کے دے دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی مناظروں کو امام, ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے تو وہ لوگ ان کے ساتھ جائیں گے. ہاں اللہ, سورہ حشر شریف کے اندر جار فرمایا گیا ہے 28 پارے میں کہ شیطان انسان سے کہتا ہے وقال الشيطان للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری الذمہ ہوں. کیا کہتا ہے؟ فارغ نہیں بری بن کر، میں تم سے بری الذمہ ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں اپنا کام کر سکا. یہ ہے صورت حال. اللہ ہدایت اس سے عمل عطا فرمائے. فمن اوتی کتابہ فی یمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ. تو جس کی کتاب، جس کا نام ہے اعمال، اسے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو لوگ اپنا نام ہے اعمال پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ فرشتے سے پڑھایا جائے گا کہ کیوں پڑھ کے سنا، اس کو کہا جائے گا تو پڑھا، اور اپنی دنیاوی زندگی میں جتنا تم نے گناہ کیے تھے، جتنی اچھائیاں کی تھیں، اچھا کام برا کام سب پڑھ کے تجھے سنا. ملزمون فتیلا، فتیل کہتے ہیں کہ چھوہارا یا کھجور جب کھائی جاتی ہے نا تو جو گٹھلی نکلتی ہے نا، گٹھلی کے اوپر ایک سفید قسم کا ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو فتیل بولتے ہیں. تو قرآن مقدس نے یہاں جو بیان فرمایا فتیلا، اس لیے کہ اس کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا بندوں کے ساتھ، بالکل اللہ ظلم نہیں کرے گا بندوں کے ساتھ. بندہ جو کر کے جائے گا وہی پائے گا. وہی اچھا صاحب، حدیث پاک میں یہ بھی آیا، میں سبحان اللہ خوف خدا کی بڑی زندگی میں حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ انصاف کی حدیث پاک ہے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور لایا جائے گا اور اپنے گناہوں سے کہاں بنا ہوگا، خوف سے لرز رہا ہوگا، بڑے گناہ کیے ابھی تو سب کچا چٹھا والے ہونے والا ہے. اس کے بعد اس کا نامہ اعمال پڑھا جائے گا، تو رب کریم اس سے پوچھنے کا یہ تیرے ہی گناہ ہے، یہ تیرے ہی گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ پہ پڑھ کے بتا دیا تیرے گناہ ہے. تو کانپتے لرزتے انکار کیسے کرے گا؟ کانپتے لرزتے کہے گا اے مولا ہاں یہ میرے گناہ ہے، یہ میرے گناہ ہے. دوسری مفہوم میں یوں بیان پڑھا ہے کہ اس سے کہا جائے گا تو پڑھ، فلاں نامہ اعمال پڑے گا تو اپنے گناہوں کو نہیں پڑے گا، صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑے گا. کریم پوچھے گا کہ تیرے گناہ؟ کہے گا ہاں میرے گناہ ہے، یہ مولا میں نہیں کیا تھا، میں تیری بارگاہ سے اچھی امید رکھتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، بخش دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ فرشتے، اب اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو. پھر عرض کرے گا میرے مولا میں نے بڑے بڑے گناہ پڑھے ہی نہیں اب تک، صحیح صحیح ہلال نہیں، بڑے بڑے گناہ میں نے پڑھے نہیں، چھوٹے چھوٹے خالی پڑھا ہے میں نے. اللہ کو مطلب بخش دے گا، اب نے کہیں وہاں پڑھنا نہیں، خوف خدا تک سچی بھی نہیں. مگر بندے کے ساتھ ایسا نہیں کہ رب کریم ظلم فرمائے، نہیں. تو یہ دراز لائے سے کریمہ منظر نامہ پیش کر رہی ہے مکہ مکرمہ کی تاریخ کا، اور وہ تو قیامت تک کے لیے، لیکن تاریخ جو پیش کر رہی ہے وہ مکہ مکرمہ کی ہے. یہ لوگوں جو لوگ آج برائیوں کا ساتھ دے رہے ہو، کفر اور شرک کا ساتھ دے رہے ہو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے محبوب کے جاندار صحابہ کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، تو جانتے ہو تمہارا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تم کو انہیں لوگوں کے ساتھ آنا پڑے گا. یا ابو جہل، یا ابو ذر، عتبہ اور شیبہ، امیہ بن خلف، حرث بن شعیب، انہیں لوگوں کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، اور تمہارا نامہ اعمال پڑھوایا جائے گا کسی. اس وقت تم اگر یہ سوچو کہ ہمارے اوپر کوئی زیادتی کی جا رہی ہے تو کوئی زیادتی اور ظلم نہیں اس لیے کہ میرے محبوب پیغمبر نے اپنے مشن کے ذریعہ، اپنی دعوت اللہ الحق کے ذریعہ وہ ساری باتیں تمہیں بتا دی جس کے ذریعہ تم اچھائیوں تک پہنچ سکتے تھے. بولا المنا فقیرا ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے. ومن کان فی ہادی عام فہو فی الاخرت اعمى واضل سبیلا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے اور بھی زیادہ گمراہ. اس آیت کریمہ کے تعلق سے سبحان اللہ کیا بات ہے. آما یہاں پہ جو استعمال کیا، آما من امیر مارے اندھا، بلائنڈ اندھا، جو اس دنیا میں اندھا ہو آخرت میں بھی اندھا رہے گا. تو یہ اندھا سے مراد یہ نہیں کہ اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہوگی، واقعی ریئل اندھا. اندھا یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، حق بات کو قبول کرنے سے جو روگردانی کرتا ہے، حق بات نہیں قبول کرتا ہے وہ اندھا ہی ہوا ہے. ارے بھائی دیکھ رہا ہے، قرآن پاک حق ہے، نماز پڑھنا چاہیے، اچھی باتیں سننی چاہیے، بری باتوں سے رکنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، ہر اچھا کام کرنا چاہیے، مگر ہر بات قبول کرنے سے کر دیں گا. اسلام روشنی ہے، ہدایت ہے، جس کے بعد اسلام قبول نہیں کر رہا ہے وہ اندھا ہی تو ہے. جو کہہ رہے کہ جو یہاں اندھا ہوگا، یعنی حق بات قبول کرنے کا سے انکار کر رہا ہوگا، تو آخرت میں بھی وہ اس کا حال گمراہی اور کفری ہوگا. ایسا نہیں کہ آخرت میں وہ دیکھے تو اس کے بعد وہاں کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہے کہ اب تو بھائی ایمان لایا آپ کو اس وقت کسی کو سرکار آ رہا ہے. تب نے ایک نعت میں لکھا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، نعت پاک ہے کہ وہ انسان حضور ہی کی پناہ تلاش کر لے، حضور سے مدد مانگ لے آج، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ لیا. قیامت میں جب حضور کا رتبہ، ان کی بلندی، ان کی عزت، ان کا مرتبہ دیکھے گا، اس وقت اگر تو نے قبول کیا تھا اب نہیں مانا جائے گا. اس وقت تو مانے گا تو رب کریم نہیں مانے گا، پھر نہ مانیں گے. قیامت میں تمہاری یہ بات نہیں مانی جائے گی. قیامت میں اگر مان گیا تو دیکھنے کے بعد اگر مان گیا، ایمان بغیر ضروری ہے. وہ آمد و سبیلا بلکہ بہت ہی زیادہ گمراہ لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی اگر ہدایت ان کے پاس نہیں پہنچی ہے، یوں ہی لوگ اچھا جو راستہ نکلا رہے ہیں، دوسری بات ہے ہدایت پہنچ گئی، کتاب موجود ہے، رسول موجود ہے، رسول کے اوپر وحی اتر رہی ہے، ساری باتیں ہر حق بتائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی قبول نہیں کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑی گمراہی کی طرف ہے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد بات جو آیت کریمہ ہے، پہلے اس کا اترنے کا معاملہ سنیں گے، کیوں اتری ہے یہ آیت نمبر جو 73. قبیلے بنو ثقیف کا، ثقیف قبیلے ثقیف کا ایک ڈیلیگیشن حضور کے ساتھ آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد اس نے حضور سے کچھ کوشچنز کیے اور یہ کہا کہ ہم ایمان تو لائیں گے مگر ہمارا ایمان لانا کنڈیشنل ہوگا. وہ کیا ہے کہ ہم تین باتیں کہتے ہیں، اگر تینوں باتیں آپ مان لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو آپ نماز میں رکوع اور سجدہ کرتے ہیں نا، یہ رکوع اور سجدہ نہ کریں، ایسی کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں آپ. ہم نماز میں جھکیں گے نہیں، ہم نماز میں سجدہ نہیں کریں گے، کھڑے کھڑے خالی نماز پڑھ کے پوری کر دیں گے. دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نے پوجا کی بھائی. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا بت جو لات ہے، لات، چلیے ہم آپ کی بات مانتے ہیں اس کو پوجیں گے نہیں، مگر ایک سال تک آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم اس سے بینیفٹ حاصل کر لیں. بینیفٹ کیا؟ کہ جو اس پر لوگ لا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ایک سال تک ہم اس کو اکٹھا کر کے اسٹور کر لیں، بیلنس کر لیں، کراسی میں پال لیں گے. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان تینوں باتوں کو رد فرما دیا اور فرمایا کہ اس دین میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو. رکوع اور سجدہ ہی کے ذریعہ تو بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے. اگر چاہتے کہ تقریریات کی یہ حدیث پاک والی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے, سب سے قریب ہوتا ہے. تو اس دین میں کیا بلائی ہے؟ یہ بات تمہاری ماننے کی نہیں رہے گی. بات یہ کہ بتوں کو توڑنے کے بارے میں تمہاری مرضی, تم توڑو کی نہ توڑو تمہاری مرضی. تیسری بات جو ہے لات اور عزرا جو خود تمہارے ان سے فائدہ اٹھانے کی جو بات ہے تو میں اس کی اجازت تو میں ہرگز دے سکتا ہوں کبھی نہیں. جن بتوں کی تباہی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے میں اسی کا سپورٹ کروں, تمہاری باتیں مان لوں. تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی طرف سے ہم کو کچھ ایسی عزت ملے, کچھ ایسا ریسپیکٹ ملے کہ جو دوسرے لوگوں کو نہیں مل سکا ہے, تاکہ ہم ان کے ساتھ پراؤڈلی یہ کہہ سکیں کہ آپ کو یہ رسپیکٹ دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رد کر دیا, تو ساری بات کو رد کر دیا. دوسرے لوگوں نے کہا کہ جب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ نے فلاں لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کیا اور سب کے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ نہیں کیا, تو حضور کو کیا سبق پڑھا رہے ہیں وہ سب؟ کہہ دیجیے گا کہ ہمارے اللہ کی طرف سے یہ ایسا پیغام ہی گزرا ہے. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری اور بتایا گیا کہ یہ کس قدر یہ میرے حبیب تمہیں دھوکا, آپ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں. وَإِنْكَادُ لَيَفْتِنُونَ كَعَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دے دیتے, فتنے میں ڈال دیتے. لَيَفْتِنُونَ تمہیں فتنے میں ڈال دیتے, لغزش میں ڈال دیتے. ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو, اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے. کہ یہ تمہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی ایسی بات کے ذریعے کچھ ایسے انداز میں ہم آپ کو ملوث کر دیں کہ تاکہ آپ کا دامن اس سے چھوٹ نہ سکے اور آپ جتنا نکلنا چاہیں اتنے پھنستے چلے جائیں. یہ سازش تھی ان لوگوں کی. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, پھر کیا کر رہی ہے لوگ آپ دوست بنا لیتے. لیکن میرے حبیب یہ ان کی بہت بہت بڑا فریب ہے, بہت بڑا فریب. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے. اس آیت کریمہ سے کچھ لوگ گمرہی کا معنی لے لیتے ہیں, اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کو جو کی طرف جھکتے. اس سے وہ لوگ یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ رسول کریم اگر اللہ تعالیٰ ان کی حمایت نہ فرماتا تو رسول کریم ان کافروں کی باتوں کو مان لیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس قدر تحفظ میں لے لیا تھا کہ لمحہ لمحہ حضور کا اللہ کی حفاظت میں تھا. لمحہ لمحہ ہر جگہ حضور اللہ کے تحفظ, اس کے پروٹیکشن میں تھے. لہذا اس طرح سے فتنہ آور بات کرنے سے کیا فائدہ؟ نمبر دو, انبیاء معصوم ہوتے ہیں. یہ دراصل آیت کریمہ اتاری گئی جس سے امت کو سمجھانا مقصود ہے. وہ کیا کہ اگر تمہیں کبھی ایسی کوئی خوبصورت سی بات یا کوئی خوبصورت سا جال پھینکا جائے جس میں تم کو گرفتار کیا جائے اور اس کے پیچھے مذہب کا نقصان مقصود ہو, تو تم ان خوبصورت جالوں کو پیروں تلے روند کر کے آگے بڑھ جاؤ. آج کل کیا حال ہوتا ہے؟ آج کل یہی تو ہوتا ہے نا, آپ کو صورت حال یہ ہو گئی کہ آدمی اپنے دنیا بنانے کے چکر میں مذہب کو روند رہا ہے, کو روک رہا ہے. مذہب کو ان لوگوں نے سیکنڈ درجہ دے رکھا ہے اور اپنی دنیا کو فرسٹ درجہ دے رکھا ہے. اگر ایسا ہوتا تو علم لادق نہ کرنے اصل حیات مبنی اصل مماد مکمل تجد لکارینا نصیرا. اور اگر ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے. کیا مطلب؟ یعنی ہم تم کو دو طریقے کا عذاب دیتے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پورے طریقے سے کہا جا رہا ہے. اگر ایسا ہو جاتا نا, اس لیے کہ جب آپ کی شان اتنی بلند, آپ کی ذمہ داریاں اتنی بلند, تو آپ کا عذاب بن جاتا. ہم ملا تج لکارے نصیرا, پھر تم ہمارے مقابل پر نہ کوئی مددگار نہ پاتے. ہے نا؟ اچھا صاحب, یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ کنڈیشنل ہیں. کیا ہیں؟ کنڈیشنل ہیں, شرط کے ساتھ لگی ہوئی. اور جب شرط پائی جاتی ہے تو اس کا جو سزا جو اس کی ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے. اگر شرط نہیں پائی گی تو اس کے بعد جو آنے والا حقوق وہ نہیں پایا جائے گا. اگر سورج نکلا ہوگا تو دن ہوگا, دھوپ نکلی ہوگی. اگر سورج نکلا ہوگا پہلا درجن تو دن ہوگا دوسرا درجن. تو اگر سورج نکلا ہوگا یہ پایا جائے گا تب تو دن نکلنا مفہوم پایا جائے گا, اگر سورج نہیں نکلا ہے تو دن نہ پایا جائے گا. کنڈیشنل. سیم یہی بات آپ لے لیجیے سورہ مریم شریف میں آ رہی ہے. آگے چل کر قرآن پاک کو فرمایا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکانا للرحمن, اس میں سورہ 25 میں پڑھ گئے انکانا للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہ رسول آپ کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کو بیٹا ہوتا, ولد ہوتا, اللہ کے پاس بیٹا ہوتا, فانا اول العابدین, تو سب سے پہلے اس بیٹے کی عبادت میں کرنے والا ہوتا. یعنی کنڈیشن میں, تو کیا اللہ کو بیٹا ہے؟ نہیں, تو سوال ہی پیدا ہوتا اللہ میرے دوارے تو بیٹا. اگر اللہ کو بیٹا ہوتا تو ہم سب سے پہلے عبادت کرتے, اور اللہ کو بیٹا ہے نہیں تو عبادت کرنے کا سوال کیا پیدا ہوتا؟ تو یہاں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم نے جو آپ کو وہی کی ہے, یہ کفار و مشرکین آپ کو فتنے میں ڈالنا چاہ رہے تھے, اگر ہمارا تحفظ نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا, اگر تم ایسا کر لیتے تب ایسا ہو جاتا. میرے حبیب, اگر تم ان کی باتوں کو مان لیتے تو عذاب تمہارا بڑھ جاتا. تو رسول نے ان کی باتوں کو مانا نہیں تو عذاب میں سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اگر حضور کی توہین کے نظریے سے شاید کریمہ کو پیش کیا کرے کوئی شخص اور یہ کہے کہ دیکھو اس میں حضور کی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دیتا, اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا عذاب دیتا, تو کثیرہ سا جواب یہ ہے کہ تم نے سمجھا نہیں اس کو. یہ بھی کنڈیشنل ہے, اور پھر وہ بھی کنڈیشنل ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہو تو تمہیں بات کر دے تو وہاں بھی وہی بات مان لو. سمجھا رہا ہے کہنا چاہ رہا ہوں, وہاں بھی بات مان لو. سبحان اللہ, تو ان کفار و مشرکین کے پردے یاد کر دیے گئے, وہ یہ ساری تصویریں نہ کام کر. سبحان اللہ, پھر وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں زمین سے ہلا دے, کہ تمہیں اس سے باہر کر دے, اور ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا. سنت من قد ارسلنا قبلك برسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہ ہمارا دستور ہے, دستور ان کا جو ہم نے تم سے پیدا رسول بھیجے اور تم ہمارا تعارف بدلتا نہ پاؤ گے. اس آیت کریمہ بیان یہ کیا جا رہا ہے, مشرکین نے پورا زور لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکال دیا جائے, نکال سے باہر کرے تاکہ نہ ان کی دعوت و تبلیغ رہے نہ ہمارے درد سے پیدا ہو. پورا زور لگا دیا. اور اس میں کیا کیا ترکیبیں کی آپ کے معلوم ہی ہے, دار الندوا جو ان کا مشورے کا گھر تھا, ان لوگوں نے ترکیبیں کی, ابو جہل میں تھا اور بہت سارے بڑے بڑے مکے کے کفار تھے, سارے لوگ تھے, اسی میں شیطان بھی شیخ نجدی کے روپ میں آیا تھا. شیطان آدمی کے روپ دھار کر کے اور نجد کا سب سے بڑا آدمی پرہیزگار متقی زاہد بن کر کے آیا تھا. لوگ معلوم ہے جو لوگ جس طرح سازش کی جا رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کو بند کمرے میں کر دو تو کھانا پینا مت تو مر جائیں گے, کوئی کہتا تھا ان کو نکال کر کے باہر کر دو. جتنی تصویریں پیش کی جا رہی تھیں اس کا تو ان کو دل یاد کرتے تھے, اگر تم کسی کمرے میں بند کر دو گے تو جانتے ہو پڑے کے نکال دیں گے, تم سے لڑائی کریں گے, تم اگر ان کو نکال کر کے باہر کر دو گے تو تمہارا خود نقصان ہے. اب تک تو ان کی دین کی دعوت عرب ہی میں پھیل رہی ہے, جب باہر نکال دو گے تو باہر میں بھی شروع ہو جائے گی. تو آخر میں وہ طے کیا تھا شیطان مردود سے شیخ نجدی کے روپ میں, کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد عربی کو قتل کر دیا جائے. کس طرح کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان اکٹھا ہو اور آپ کو جب یہ سوئیں تو ان کے گھر کو محاصرہ کر لیا جائے اور اس کے بعد سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے قتل کر لو. اب اگر قریش خون بہا چاہیں گے یا انتقام چاہیں گے تو کس سے کس سے لڑیں گے؟ تو اس پر سب لوگوں نے تالیاں بجائے گی, او بڑی زبردست رائے ہے بھائی, بڑی زبردست رائے ہے. اور اسی کے پیچھے لگا پھر حضور کے مکان کا محاصرہ کیا گیا ہجرت کی رات اور قتل کرنے کی سازش کی گئی. ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضور کو نکال کے باہر کر دو. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ان لوگوں نے کیا ہوگا تو یہ رسول آپ کے نکلنے کے فوراً بعد ہمارا عذاب پہنچتا ہوگا. اس لیے کہ سنت من قد ارسلنا من قبلک, آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا ان رسولوں کے ساتھ کی تاریخ یہی رہی ہے کہ رسول جب اس آبادی سے باہر ہوا ہے اسی وقت عذاب ان کے اوپر آیا ہے. آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام حکم ہوگا کہ اے لوط آپ نکل جاؤ اس آبادی سے, حضرت لوط نکل رہے تھے, آواز آئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا. حضرت لوط علیہ السلام آبادی سے نکلے پھر کیا ہوا؟ وامطرنا علیہم مطرا, وامطرنا علیہم حجارا, ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر تباہ کر دی اس آبادی کو, تباہ کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قبیلے سے نکل آبادی سے نکل کے باہر گئے, الٹ دی گئی زمین کو, قوم عاد و ثمود کا حال یہ ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سب کا حال یہ ہوا. تو اگر ان کے اس منصوبے پر عمل ہو گیا ہوتا تو جانتے ہیں وَإِذَا لَّازَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, تو پھر یہ دیر تک نہ ٹھہر سکتے تھے, بہت کم مدت تک ان کا ٹھہرنا ہوتا کن لوگوں کا, مشرکین مکہ کا. میں مکے کی زمین کو کر دیتا, تباہ کر دیتا ایک ایک شخص کو, نام و نشان کیا دیتا میں ان کا, لیکن یہ کرم آپ کے قدم کا ہے کہ آپ ٹھہرے رہے, یہ بچے رہے, آپ ٹھہرے رہے یہ بچے رہے. سورہ الانفال سے جیسے آتے کریم آئے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان میں ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو عذاب نہیں دے گا, اس امت کو عذاب نہیں دے گا اللہ کا وعدہ ہے. پھر جب آپ نکل گئے تو پھر کیا ہوا؟ اب دیکھیں نکل گئے آپ, ارے ہجرت کی رات نکلے نا, مکہ مکرمہ سے مدینہ شریفہ گئے, اس کے بعد جو تباہیوں کا دور اہل مکہ پر آیا آپ دیکھ لیجیے, ابھی ڈیڑھ سال نہیں گزرا جنگ بدر ہوئی, سارے بڑے بڑے اور وہ سارے مکہ مار ڈالے گئے, قبض کر دیے گئے, جو زندہ رہے ان کو قیدی بنایا گیا. پھر غزوہ احد ہوئی, اس میں ان کا خیمہ نکال دیا گیا, غزوہ خندق ہوئی, ایسی تباہی آئی جس کا کوئی حد نہیں. اور پھر ابھی پانچ سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان اور شرافت اور تمکنت کے ساتھ مکہ فتح کرنے سے جیتے جا رہے ہیں. مکہ فتح ہوا اس وقت اگر آپ چاہے تھے اللہ کے رسول اور لوگ دیتے تو یقین کر لیجیے کہ مکے کی گلیوں میں نالیوں میں سوائے خون کا کچھ نہیں پہنتا. لیکن آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی یوسف کی طرح سے مسلم معاملہ کروں گا. میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا تھا, میں بھی تمہارے ساتھ لا تقریب علیکم اليوم, آج تم سے کچھ معاملہ نہیں. پھر کیا ہوا کہ کل کے دشمن دوست بنے اور ایسے دوست بنے غلام بن گئے. بدمانی آئی نا, یہ ہے سنت عمل قد صلنا قبلك برسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے ان کا دستور یہی تھا کہ رسول نکلا اور ہمارا عذاب آیا اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ. ہم نے جو قانون بنا دیا ہے, ہم نے کبھی فرماتا ہم نے جو قانون بنا دیا ہے وہ قانون بدل نہیں سکتا کبھی. یہ گفتگو
اب یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ ہجرت کے مبادیات کہہ لیجئے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نماز کی فرضیت شروع ہے. کیونکہ معراج مکے میں ہوئی ہے, نماز کی فرضیت مکے میں ہوئی ہے. اب دیکھیں ایک طرف تو مشرکین مکہ کی صورتحال کہ وہ حضور کے خلاف ایک دم متحد ہو چکے ہیں, جینا دشوار کر رکھا ہے رسول کریم کا, اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ایک قوت کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے ایک عمل عطا فرماتا ہے, وہ ہے نماز. اگر اس طرح تھا لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک, اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہ آیت کریمہ درست نماز کے اوقات بیان کرنے کے لیے بیان فرمائی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے, بالکل کیسے کسی چیز کا سائے کا پڑ جانا. سورج ایک دم اوپر ہوتا ہے تو کیا ہے نصف النہار ہوتا ہے, جس کو اپنے زبان میں آدھا دن یا کھڑی دو بھر بولتے ہیں. جب اس سے ذرا سا نیچے کی طرف جھکا تو سایہ ادھر بڑھ جائے. اس وقت سے لے کر کے نماز کب تک پڑھو الى غسق اللیل, رات کی اندھیری تک. یہ چار مرحلے آ گئے اس کے اندر. سورج ڈھلنے کے بعد سے ظہر, پھر عصر, اور اس کے بعد رات کی اندھیری تک عشاء کا اول وقت ساکت ہے, مغرب اور عشاء چار ہوئی, اور اس کے بعد پھر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نماز فجر تک ہو گئے, پانچ نمازیں ہوں گی, پانچ نمازیں ہوں گی. کسی کو قرآن میں جگہ جگہ اپنے انداز میں بیان کیا ہے, سانگے بارے میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے نماز کو کافو کے ساتھ فرض کیا ہے. اور مسلم شریف وغیرہ محترمہ محمد وغیرہ میں جو حدیث آئی ہوئی ہے یہ ہے, جس کا تعجب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبریل امین ایک دن تشریف لائے, جب نماز فرض ہو گئی تو جبریل امین تشریف لائے, اور اس کے بعد پانچوں وقت کی نماز کو حضور کو پڑھایا. ظہر کی نماز پڑھایا جو ہی سورج ڈھلا فوراً پڑھایا, عصر کی نماز پڑھایا جو ہی سورج ایک مثل پر ہوا, مغرب کی نماز پڑھائی جو ہی سورج ڈوبا, اور عشاء کی نماز پڑھائی جو ہی سفیدی غائب ہے, سرخی غائب ہو گئی, سرخی غائب ہوئی, اور فجر کی نماز پڑھائی فجر کے اولین وقت میں تمہیں سادت جو شروع ہوئی تھا اور چلے گئے. پھر ایک دن دوبارہ تشریف لائے, پھر حضور کو نماز پڑھائی, آج دوبارہ کی نماز پڑھائی. جب کسی چیز کا سایہ اس کے دو مثل کے برابر ہو گیا. اس وقت نماز پڑھائی, یہ آخری وقت تھا. عصر کی نماز پڑھائی جب سورج غروب ہونے چلا, یہ عصر کا آخری وقت تھا. مغرب کی نماز پڑھائی جب سفیدی غائب ہونے جا رہی تھی, یہ مغرب کا آخری وقت تھا. اور عشاء کی نماز پڑھائی جب صبح کاج شروع ہونے والی تھی, یہ عشاء کا وقت تھا. اور فجر کی نماز پڑھائی جب سورج کی کرنیں چمکنے والی تھی, یہ فجر کا آخری وقت تھا. اور فرمایا کہ ان دونوں وقتوں کے بیچ میں اللہ نے آپ کی امت کے لیے نماز کے اوقات مقرر فرمائے. یہ حدیث ہے, اس کی توقع جمانی پڑے گی. قرآن اس میں آیت کریمہ میں جس چیز کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن الفجر, فجر کا قرآن. ان قرآن الفجر کا نام مشہور ہے, بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, جس سے نماز فجر کی اہمیت پتہ چلتی ہے. فجر کے نماز میں جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کو سننے کے لیے فرشتے خصوصا اترتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت کی روایت ہے نا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 آیتیں فجر کا آدمی پڑھتے تھے, 40 آیتیں پڑھتے تھے. اس وقت سبحان اللہ خصوصی فرشتے اترتے ہیں. ایک قول یہ ہے, دوسرا قول کہ اس وقت فرشتے اترتے ہیں, کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ فرشتے جو ہمارے نام اعمال لکھنے کے لیے کل شام سے ہمارے ساتھ لگا دیے گئے تھے, وہ اب جانے والے ہیں, اور اب دن بھر کے ساتھ رہنے والے فرشتے اترنے والے ہیں. وہ فرشتوں کا اترنا مراد ہے یہاں پہ. لیکن کچھ احباب کچھ حضرات علماء کا کہنا یہ ہے کہ قرآن الفجر مطلق ہے, نماز کا قرآن مراد نہیں, مطلق قرآن ہے. کہ ارلی ان دا مارننگ جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, اس قرآن پاک کی لذت بڑی عظیم ہے. چنانچہ آپ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر بڑی روایت کرنا ہوتی ہے, اور خیال فرمایا ہے کہ بعض صحابہ اتنا اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے کہ فرشتے اترتے تھے ان کو سن لے کے. ایک دو صحابیوں کا تو آپ نے یہاں تک نقل کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نام ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے, وہ صحابی حضور بارگاہ میں گئے اور عرض کیا اللہ آپ کے شریف کی بات ہو گئی, میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, اس سے میرا گھوڑا جو ہے وہ جگنے لگا, زمین پر پاؤں کٹنے لگا, جس طرح کا زمین ابھی آئے گا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا, کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا میں کیا تھا. بہت مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ ہاں اصل میں وہ فرشتے جو گھوڑا تمہارا اس لیے بھی دکھ رہا تھا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا, فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے اتر رہے تھے. دوسرے صحابی کے باتیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ آج میں لوگوں کو قرآن پاک تلاوت کر رہا تھا تو مجھے محسوس ایسا ہوا کہ جیسے کسی نور نے مجھ کو ڈھک لیا, کوئی نور اتراؤ مجھ کو ایک ڈھک لیا, اسے کور کر دیا. لوگوں نے فرمایا کہ وہ فرشتے اترے ہیں تمہارا قرآن سننے, یہ بات ہے. اور پھر صبح جمع کرا باپ جب آتے بڑی قبولیت ہے, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد ادا کرو, یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے, قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد اور تعریف کرے. ہے نا, امت پر اللہ تعالی نے 5 نمازیں فرض, مگر حضور پر 6 نماز فرض تھی, حضور پر تہجد بھی فرض تھا, حضور پر تہجد فرض تھا, اسی لیے حضور کبھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے, کبھی نہیں. ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک, نافلہ کہتے ہیں کہ
کوئی چیز زیادہ جلدی جاتی, جیسے مثال کے طور پر ہم بال کٹوانے جاتے ہوں گے, بال کٹانے کے لیے بس $5 ہے, آپ نے کیا کیا کہ حجام کو بال کٹانے کے بعد $6 دے دیا, $5 کی قیمت تو $1 دے دیا, کیا بھائی $1 آپ نے دیا, یہ کیوں کیا؟ بمبئی کی زبان میں اس کو ٹپ بولتے ہیں, یا کیا بولتے ہیں؟ سیٹی بولتے ہیں, تو ٹپ دے دیا نا, یہی ٹپ ناپلا ہے. عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناپلا, ٹپ ناپلا ہے. تو ہمارے تو 5 وقت کے فرض ہے, لیکن یہ تحجد خاص آپ کے لیے ناپلا بنایا گیا ہے, آپ اس کو کرنا ہی کرنا ہے نا. آسا ان جب آتا کرم کا بخاو خالی جلد ہی آپ کا رواب کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری حمد کر رہے ہوں, کیا مقام ہے تحجد یا تحجد کہتے ہیں ذرا نیند کے توڑ توڑنے کو, نیند کے توڑنے کو تحجد کہتے ہیں. مطلب لوگ پوچھتے رہے گی تحج کب ہو جائے, تحجد نیند کے توڑنے کے عمل کو کہتے ہیں. اسی لیے تحجد کے لیے ضروری ہے کہ نیند ٹوٹے اس کے بعد سب پڑھ, اگر نیند نہیں ٹوٹی ہے تو رات کو نبی پر پڑا تاجر نہیں تھی, وہ تاجر نہیں بن سکتی. تاجر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سو کر کے اٹھنے سے لے کر کے تو یہ تمہیں تاجر تک ہوتا ہے, بندہ جب بھی اٹھے شاید وہ نب تاجر ہو. تاجر کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8, میڈیم 4, جو بھی آپ مطلب کرنا چاہیں پڑھیں. تعجب پڑھنے سے بڑی فوائد ہیں. صوفیا فرماتے ہیں کہ تعجب کا عمل کرنے سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے, اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. اچھا تازی تازی کلمہ میں دیکھیں ایک بات, جہاں کہ آپ فرمائیے کہ قریب ہے تمہیں تمہارا جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے. بعض حضرات نے کہا کہ مقام محمود درد وہی مقام شفاعت ہے, مقام شفاعت. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مقام محمود درد ایک خاص مقام ہے, ایک منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اس جگہ پر جلوہ وار فرمائے گا, حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے. اور ساری مخلوقات علاج یا اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب وہاں جمع ہوں گے اور سب سارے بزرگ کی تعریف کریں گے, وہ سلام جو شیر ہے سات محشر میں جب ان کی آمد اور جسم ان کی شوکت سلام و سلامی کی طرف اشارہ, سات محشر میں جب ان کی آمد ہو اور یہ جسم ان کی شوکت سلام و سلامی, یہی مقبول آ رہے ہیں. سب حضور کی تعریف کر رہے ہوں گے, جو آج تعریف نہیں کر رہے وہ بھی تعریف کر رہے ہوں گے, جو آج دشمن ہے وہ بھی تعریف کر رہے ہوں گے, سب تعریف کریں گے. کسی کی زبان کے اندر جرات نہیں کہ حضور کے خلاف زبان بول سکے, اور جو عرض کرے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار فرما دے. اس آیت کریمہ میں بہت سارے اقوال نقل کیے مفسرین نے, لیکن جو بہت زیادہ تر لوگ بیان کرتے وہ یہی ہے کہ اس میں دراصل حضور کے ہجرت کی طرف اشارہ ہے, ہجرت کی طرف اشارہ ہے. جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم اور آپ کے اصحاب کے بعد وہ بہت زیادہ اذیتیں دی جانے لگی اور بہت زیادہ بتایا جانے لگا, تو آپ نے یہ دعا مانگی, اللہ ہمیں سب کی طرح داخل کر اور سب کی طرح باہر دے, ہم مدینہ منورہ میں جائیں اور پھر مدینہ منورہ سے جب مکے میں فتح مکہ کے وقت واپس آئیں تو سب کی طرح اس شہر میں داخل ہوں, اور پھر یہاں سے نکلیں تو دوسرے پاکستان نکلیں, ایک قول یہ ہے. اور بات رات اس لیے فرمایا ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہو تو ہمیں کسی نبوت کے کار نبوت پر سچائی کے ساتھ قائم فرما, اور کل جب قیامت دن اٹھے اسی کار نبوت کی سچائی کے ساتھ ہمیں اٹھا, بہت سارے افعال نقل کیے گئے. تو جانوی میں جدل کا سلطان تبدیلا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار بنوا دے, اس میں یہ بتانا مقبول ہے کہ مجھے ایسی صورت حال عطا فرما دے میرے مولا کہ تاکہ میں اس صورت حال سے اپنے مذہب کا استحکام چاہوں اور میرا مذہب مکمل مستحکم ہو جائے. اور طرف یہ دعا حضور کی قبول ہوئی, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دشواروں پر دروازہ فرمایا, مدینہ منورہ تشریف لے گئے, مدینے کی فضا سازگار ہوئی اور اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی, صحابہ اکرام جو ترجوب لوگ آتے اسلام قبول کرتے اور اسلامی شوکت و عظمت اور اس کی نقمت کا حال یہ ہوا کہ سیکر و کسرا جیسی سپر طاقتیں تھیں, اس طاقت کے سامنے ہوا ہو کر رہیں گے. شیعہ عیسائیت کریمہ کو حضرت علی کی ذات مراد دیتے ہیں, جو حضور نے فرمایا وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, میرے لیے اپنے طرف سے مرد بلال بنوا دے, تو مراد یہ تھا کہ حضرت علی مراد ہے کہ میرے لیے مددگار بنا دے. اپنے سوچ میں بتا سکتا ہے آپ نے اپنے کیا سوچ میں چلا بول رہے بول رہا تھا باپ میں باپ رکھا رہا لوگوں کو فرماؤ کہ آپ آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. یہ کہیے ان لوگوں کو سنا دیجیے جو آپ کے اسلام کے خلاف زہر افغانیاں کر رہے تھے, زہر ابل رہے تھے, راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے, ان سے کہہ دیجیے کہ اب تمہاری ہمائیاں ابھر چکی ہیں, تمہارے بستر بچ چکے ہیں اور تمہاری بتاتے طاقت سمجھنے اچھی ہے, تم نہیں باقی رہو گے. اور سبحان اللہ یہ ایسی پیشنگ ہوئی, ایسی ثابت ہوئی, ایسی ثابت ہوئی کہ لا الہ الا اللہ پورے جزیرے عرب میں کفر کا نام و نشان تک مٹ گیا. وہ زمین جس زمین پر حضور کا رہنا دشوار تھا, اس زمین سے کفر ایسا مٹا ایسا مٹا کہ نام و نشان تک مٹ گیا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی کافر موجود تھا؟ فتح مکہ کے بعد جو انقلاب آیا ہے, ایسا انقلاب تھا, ایسا انقلاب تھا کہ اس انقلاب نے سارے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بنتا ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ قرآن مقدس میں جو شفا کا ذکر ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے. کیا کہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, خالی مسلمانوں کو. تو شفا اور رحمت مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں بھائی, ظاہر بات ہے قرآن کو قبول کیا, قرآن کے احکام کو قبول کیا, دین میں داخل ہوا, اور جب دین میں داخل ہوا تو اس دین نے اس کے اندر کے کفر کے سارے امراض کو دھل دیا, شرک اور کفر کی ارتداد کی ساری بیماریاں دور ہو گئی اور اس کا ایمان خالص ایمان بن کر دوبرا, شفا ہوئی کی نہیں رحمت بھی ہے, اس لیے کہ جب بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد پھر اللہ کی عنایتوں کا مسئلہ حص ہوتا ہے. یوں مسلمان اس کو محدود نہ کرے نہ کرے, لیکن ہم یہی ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کی عنایت ان کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ ذرا نگیٹو سوچنے لگتا ہے, اس میں اس کو نقصانات ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کیا بتائیں کہ دور دار آدمی اتنا خوشگرم ہے نا کہ وہ نماز پڑھتا ہے چاہے جائے گی کبھی نماز کا رواج اس کو مل جائے. اب دور کہے جاتے ہیں ایک صاحب ابھی مجھ سے بات ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا نماز عبادت کے بارے میں, نے بتا دیا اس کو پریشان. آپ دوسرے سے مجھ سے کہتے ہیں کہ امام صاحب دعا تو قبول نہیں ہوئی, کہنے لگے ادائے حاجت کے لیے نماز کی شرائط پورے کرنے کے لیے, ابھی شرائط پورے کرنے کے لیے نہیں کرنے اور پھر قبولیت دعا کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں, فرماتے جاتے ہیں خوبیاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ زبان قبول ہے جو کبھی اس کے دکھ کے خلاف بولے نہیں, اس دکھ کے خلاف اور اندازہ لگے کہ ہماری زبانوں کا حال کیا ہے, تو مجھے شام تک کیا اس کے وقت مجھے بتانے نہیں بولتی ہے. جھوٹ غیبت چغلی غلط بیانی وہ قبول ہوگی دعا, کبھی بھی قبول ہو سکتی ہے. قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان کا کی جائے, وہ زبان کا والا یزید الفار بن اللہ خطانا مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو اس سے اور بھی نقصان ہوتا ہے. کیوں اب تک اس کو اسلام کے تعلق سے کوئی بات معلوم نہیں ہے, یہ ایک مجرم تھا اب اس کو بتا دیا گیا اور پھر نہیں کرتا ہے تب سارا مجرم ہوا کہ نہیں, سارا مجرم ہوا کہ نہیں, ہوتا بھائی چلیے ٹھیک ہے. ایک شخص ہے کہ جس کو بہت سارے مسائل نہیں معلوم تو کروا اللہ معاف کر رہا جرم ہے کہ نہیں ہے, لیکن جان کر کے بھی نہ کرے تو اور کیا گن جائے. ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, جو اللہ کی حدوں کو حدوں کو تجاوز کرے توڑے تو اپنی جان کا ظالم ہے, اپنی جان کا ظالم اس کا جو دوہرا ہو گیا. تو مومنوں کے لیے شفا ہے اور کافروں کے لیے دوہرا نقصان. اور جواب کی بات میں یہ ہے کہ یہاں پہ شفا سے مراد اگر اس آیت کریمہ کے حکم کو عام اور ظاہری معنی پہ رکھا جائے تو قرآن باقی شفا اس میں کوئی شفا نہیں, قرآن پاک کی دعاؤں میں شفا ہے. اب تو ہے حدیث پاک قادر بخاری نے نقل کرا کیا ہے شاید مسلم نے, مجاہدین کا ایک گروہ جہاد کے لیے واپسی پر ان کو ایک دیہات میں گئے, دیہات میں جانے کے بعد آبادی والوں سے کہا کیا میں مار بنا لو ہم لوگ مجاہد آدمی ہیں, تو گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان کی کوئی بات نہیں تو ان لوگوں نے خاموشی کے ساتھ گاؤں کے باہر اپنا پڑاؤ کر لیا. جو اس دیہات کا امیر تھا رئیس تھا اس کو شاید سانپ یا بچھو نے ڈنک مارا یا کاٹا جب تھا اور کوئی تقریب نہیں بہت پریشان آ تو اس نے بتایا کہ پیچھے گاؤں کے باہر جو قبیلہ ٹھہرا ہوا ہے مجاہدین کا ذرا جا کر کے بات کرو, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی تکلیف آئے. تو ان لوگوں نے بات کی, تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہیں دعائیں ہیں لیکن ہم دعا نہیں کریں گے. جو اس طرح کوئی بول بھی ہوتا تو وہی اس کی ایسی تیسی کر دیتے سب. عجیب سی بات کر رہے ہیں, دعا نہیں کریں گے. اتنا آئرن کا بنا ہوا ہے, ہم دعا نہیں کریں گے. اس لیے کہ تم لوگوں نے ہماری نہ مہمان نوازی کی, نہ ہماری دعوت کو قبول کیا, نہ ہم کو ٹھہرایا. اگر یہ منظور ہو تو کریں گے, دعا کریں گے. کاٹی کے منظور ہے, یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, یہ قصہ نہیں ہے, یہ حدیث ہے. گئے دعا سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے اس پر دم کے اٹھے ہو گئے فورا. تو اس میں بکریوں کا بہت سارا ریور وہ دعا اور تعویذ کے بدلے میں دیا, معاوضے میں دیا. کیا کہہ رہا ہوں میں, معاوضے میں دیا, اس دعا کے بدلے میں دیا. وہ ریور لے کر کے حضور کے پاس آئے صاحب, اور اب کیا بتائے تھے صورت حال ہو گئی. حضور نے فرمایا مجھ کو بھی کھلاؤ. کیا فرمایا؟ حدیث ناقاد حدیث کی ترجمانی ہے. تو قرآن شفا ہے مکمل, کتنے حدیث ہیں اس سلسلے میں. لیکن جو حدیث ہے اس حدیث سے پہلو ہے اس کو آپ لوگ غور کریں, اس لیے کہ کم پڑھا لکھا آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے اسی مسئلے میں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نیم حکیم خطر جان, نیم ملا خطر ایمان. جو کم پڑھا لکھا حکیم ہو تو وہ پیشش میں وہ دوا دے دے گا کہ ایسی کہ جس کو اور بیٹھی چاہیے مر جائے گا آدمی. اور جو آدھا پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. ہیوسٹن میں اس پر ہماری تقریر ہو چکی بسیرت ریڈیو پر. ہیوسٹن میں لاس لیا وہ آیا تھا کون, وہ دلی والا کون, کاشانی کے مسئلے کو لے کر کے یہاں کچھ ریڈیو اسٹیشن والوں نے خوب مارا. اور اس کے بعد جتنی بھی وہاں غیر مقدس تنقی برادری کے لوگ ہیں ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت کی کچا چچا کر کے رکھ دیا. کیا لا رہا ہے آپ کو؟ کچا چچا کر کے رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا شانی بابا کا ایک یہود عمل تھا, اس کی کبھی مطالبہ نہیں کرتا, پھر اس کے نصیب کو خیر کر رکھ دیا تھا اس کا. لیکن حدیث پاک کیا بتلا رہی ہے, بے شک تعویذ اور دعا پر اجرت لینا جائز ہے. کیا کہا میں نے؟ تعویذ اور دعا پر بے شک اجرت لینا, مزدوری لینا, اس کی قیمت لینا چاہیے. کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ منع ہے. اس لیے کیا کہا انہوں نے, شرط لگائی کہ ہم اس وقت کریں گے تمہارے امیر کو دعا کرنے کے لیے کہ جب کہ تم ہم کو دو گے اپنے اس میں سے. اور اس کے بعد اس امیر نے کیا کیا کہ پتنگوں کا ریور دیا, اور وہ ریور لے کر کے حضور کے پاس آئے. حضور نے خود اسے کھایا. اگر ناجائز جو حرام ہوتا تو رسول کریم کیوں کھاتے بتائیے؟ لیکن اسے بزنس نہیں بنایا جائے گا. بات جو ہے کس کی ہے, وہ بزنس کی ہے کہ جو تعویذ کا بزنس بناتے ہیں لوگ نا, یہ غلط ہے. اب جیسے پاکستان کو دوبارہ نکلتا ہے یہ اور آفیسر فلاں صاحب ہے, کون صاحب صاحب ہے, دیری بابا ہے فلاں, یہ سب بزنس والے لوگ ہیں, یہ سجار اور مکار لوگ ہیں, یہ نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر مجھے بے طرح سے ذرا بالکل قبول کیجیے, بلکہ اگر آپ کو ضرورت سے بات ہے آپ محتاج ہیں تو آپ اسے لیجیے. دوسرے حدیث سنیے بابا جی, دوسرے حدیث سنیے, یہ سن لیا آپ نے نا, یہ ظاہر کی بات ہے. آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, آپ بھوکو مر رہے ہو, اور آپ کے پاس کوئی چابی لکھنے کے لیے آیا, لکھوانے کے لیے آیا, دعا کروانے کے لیے, آپ اس سے کون سا مجھے بھوک نہیں, کھانا کھانا ہے مجھ کو, اتنا پیسہ مجھ کو تو بتایا چابی لکھوں گا, میں لکھوں گا بھائی, میں لکھوں گا. سب میں رہنے کے بعد, امریکہ میں رہنے کے بعد ہر آدمی جو بڑا فریڈم ہو گیا ہے, حدیث اور قرآن کے لحاظ سے فریڈم ہو گیا ہے. میاں جو حقوق اللہ اللہ کے رسول مقرر فرمائے تم کو روکنے والے ہوتے ہو. دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, بہت بھوک لگی تھی ان کو, بہت بھوک لگی. صدیق اکبر جاؤ بڑے فاروق میں سے کوئی تھا نہیں ہے, یا کوئی تھالی والا نہیں ہے. ان کے سر میں بڑا شدید درد تھا. انہوں نے کہا کہ ذرا کھانا, جو انہوں نے کہا کہ ان کو کھانا کھلا دو, ان کو توجہ چلے گئے. مگر پھر خیال آئے کہ آپ بلا کر کے دور کروا لو. ارے کہا بھائی ذرا میرے سر بہت تیز درد ہے, دعا کر دو. آپ نے فرمایا نہیں بالکل نہیں, تو مجھے کہاں چلا میں تمہاری کلاس ہوں گا. کیا بتایا؟ تو مجھے کھانا کھلاؤ میں تمہاری دعا کروں گا. یہ کیا ہے؟ مزدوری نہیں, اجرت نہیں, کیا چیز ہے یہ؟ اجرت نہیں تو کیا چیز ہے یہ؟ ہاں لیکن بزنس نہیں بنایا جائے گا, بزنس بنانا قباحت ہے. ہاں اگر آپ فری یہ خدمات انجام دے رہے ہوں تو یہ تقوا ہے. ہمارے شیخ طریق سیدی حضور مفتی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ سے ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ, ہمارے اخلاق کا طریقہ یہی ہے کہ یہ کام خالص رب کی رضا کرتے ہیں. فقیر کا بھی یہی ہے, یہ تعمیرات خالص رب کی رضا کرتا ہے, نہ لینا نہ دینا. لیکن جس جائز مسئلے کا جمع کی حقوق اس کو ناجائز کہنا, یہ تو اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے. جب جمع ہو جائے گی جو چیز جائز جائز ہے بھائی, ناجائز کیسے ہو جائے گی؟ اب یہاں پہ جتنے جاہل مفتی بیٹھے ہوئے سب کے سب پکڑا دے رہے ہیں, صاحب یہ حرام یہ نہ جائے وہ خراب یہ سب غلط بول رہے ہیں. قرآن شفا ہے, قرآن رحمت ہے. آج سے قریب پڑھ کر کے بتا دیں تو آج سے قریب آئے گی. وحیدہ نام نے آج انسان یہاں روا بنا بھی جانے بھی وحیدہ مت مشکل رکانا یہ, اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں وہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے, اور جب اسے برائی پہنچے سامنا امید ہو جاتا ہے. کل یہ عمل والا چاچی نبی باپ حکم آدم لمن ہوا احدا سبیلا تم فرماؤ, سب اپنے عمل پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے. یہ انسانی فرصت بتائی گئی ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب انسان کو کچھ دیتا ہے نا, تو پھر وہ کبھی فرعون بنتا ہے, کبھی نمرود بنتا ہے, کبھی شداد بنتا ہے, یہ نہیں بنتا ہے, کبھی ابو جہل بنتا ہے, کبھی عبید بن عبید بن خلف بنتا ہے, بنتا ہے بہرحال. اب اللہ جس کی ہدایت نہ فرمائے تو کوئی صدیق بنتا ہے, کوئی عثمان غنی بنتا ہے, کوئی عبداللہ بن زبیر بنتا ہے, اور بھی اللہ تعالیٰ نے بنوائی دونوں بندے کی بات. لیکن یوزلی دیکھا یہ گیا ہے کہ اللہ نے جس کو دیا ہے نا تو زیادہ پگاؤ نہیں بنے. کسی شہر میں دیکھ لیجیے پیسے والوں کو, وہ بھی پگاؤں سے کم ہے. میں نام نہیں دوں گا کا, کس پگاؤں سے کم ہے. بڑے دکھ اور درد کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سب لوگ بیٹھے ہو, سب سب 75,000 کی آبادی یہاں ہے. اگر بتا دیں آپ سوچے کہ ہمارا اپنا کوئی اسکول نہیں ہے, کوئی اسکول جس میں ہمارے اپنے بچے اپنے ماحول میں تعلیم حاصل کریں, کس قدر رونے کا مقام ہے. جبکہ اس شہر والے چاہیں تو کم سے کم 5 اسکول شہر میں چلا سکتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں. یہ آپ سب محسوس نہیں کر رہے ہو, جب آپ کے بچے ہوں گے تب آپ محسوس کرو گے. وہ بچہ جو جاتا ہے اسکول میں ایک ہفتے کے بعد اسکول کا رن لے کر گھر پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے آپ جانتے ہی ہیں. اگر اپنا اسکول ہو, اپنا انوائرمنٹ ہو, اپنی تعلیم ہو, اپنا کلچر ہو, اپنی ثقافت ہو, تو بچہ اپنا سیکھے گا نا, اپنا سیکھے گا نہیں سیکھے گا. تو یہ صورتحال, پیسہ آ گیا ہے تو کار یہ شو کرواؤ, یہ شو کرواؤ, جہاں لگاؤ وہاں لگاؤ, یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو, سب ذمہ داری ہے. پہلے آئے سر سکتی کہ ہم اس کو اسی کے ساتھ بلائیں گے جس کی پہلے بھی چل رہا ہے, وہ سرت بھی آئے تھے مشہور ایک دم. اچھا اور نتیجے کی بات یہ ہے کہ وہیلا بستا ہو اس سب کو کام ہے, جب اٹھتا ہو جب اس کو اللہ تعالیٰ مایوس پہ ڈالتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا. ایک شخص تھا 30 سال, کتنے سال 30 ایئر اللہ تعالیٰ کا نام تک نہیں لیا, اللہ کا نام تک نہیں لیا. تو فرشتوں نے اللہ کے حضور استغاثہ کیا, مولا یہ تیرا بچہ 30 سال ہو گیا تیرا نام لے لیا, تو روزی دیے جا رہا ہے اس کو. سب نے کہا میں رب صاحب ہوں, میرا کام میرے بندے کو روزی پہنچانا ہے, میں رب صاحب کو دوں گا. تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ابھی وہ میرا نام لے. اے فرشتے یا اس کے دائنے ہاتھ کی وہ رگ جس سے خون دوڑتا ہے اس کو بند کر دے. مریض آیا اسے بند کر دیا, اس رگ ہاتھ بیکار ہو گیا. پہلا تو جانتے ہیں سجدے میں گر کر رہتا ہے یا اللہ
یا اللہ
کیسے بچا گیا فوراً
یا اللہ میرے ہاتھ کو دیکھ کر دے رب کریم نے فرمایا کہ میرا نام لیا کہ نہیں لیا ہے یہ ہے بندے کا حال نعمتیں ملی ہیں تو آئی آئی اللہ میاں پیسہ کمانا بہت آسان ہے پیسہ کما کر کے اس کو جائز مقصد میں خرچ کرنا بہت مشکل ہے اور اس مغربی تہذیب کے اس نما شہر کے اندر پیسے کا کما کر کے جائز مقاصد میں خرچ کرنا اتنا مشکل ہے جس کا کوئی حد ہی نہیں بھائی چلیے آپ نے مکان خرید لیا اچھا رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ضرورت کیا آپ نے اچھی گاڑی لے لی لے لیا اچھا کھا رہے اچھا پہن رہے ہیں یہ تو بزنس نہیں ہوئی نا اب جو باقی آمدنی آئی وہ کہاں جائے گی تو اس میں کبھی لتا منگیشکر کا شو ہوتا ہے کبھی مکیش کمار کا شو ہوتا ہے کبھی امیتابھ بچن کا ہوتا ہے کبھی اس کا ہوتا ہے کبھی اس کا ہوتا ہے کبھی یہ کیا کبھی ہوگی یہی تو یہی خرافہ میں ہوتی ہے کبھی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وہ اپنا کیے جا رہے ہیں اپنا کیے جا رہے ہیں اور کلو یعمل والا شاکل نہیں ہر ایک اپنی روش پر ہے اس کا دکان ہے وہ کر رہا ہے میرا دکان میں کر رہا ہوں میں رزاق ہوں میں اس کو روزی دوں گا میں شافی ہوں اس کو درد دوں گا میں خالص ہوں اس پر رحم کروں گا ٹھیک ہے بیٹا ہماری کر رہا کریں دنیا بھی زندگی سے کہاں تک صرف دنیا کی زندگی سے مگر ان کے بعد پھر کیا ہوگا آخرت میری گرفت پر شریر ملے یہ نمک تھا اپنی طرح کبھی مطمت لگے قرآن مقدس کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین ہیں بہت سرمایہ دار ایسی بات نہیں ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں آج یہ اپنے دولت کے بل بوتے پر اسلام کی کمزور صورت حال پر میرے محبوب کے عزیز صحابہ پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں میں اپنا کام کر رہا ہوں قیامت کے دن میں ان کو ان کے کیے کی سزا دوں گا مگر جو میرے محبوب کی امتی میرے راہ میرے دین حق میں کے راستے میں قسمیں برداشت کر چکے ہیں کیا ان کو یوں ہی چھوڑ دوں گا ان کو تو وہ تاج کرامت پہناؤں گا کہ ساری خلقت دیکھ کر کے آج آج کر اٹھے یہ تفصیل کی آج کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولانا محمد علیہ وسلم اور آتوں کو سلام علیہ سجدی کا افضل روح کریم تفصیل میں اگر سے کوئی غلطی کوئی معاف فرما قرآن پاک کے مفاہیم و معانی میں اگر کوئی ایمان آئی سب سے اتر ہوا مولا سے معاف فرما دے رب کریم قرآن پاک کی روحانیت کے اثرات سے ہمارے دلوں کی کوئی اوٹ فرما دنیا اور آخرت میں ہر جگہ قرآن پاک سمان لیے شاہ مشقے سیدنا مولانا محمد والی و اصحاب اجمعین.